Acha, right now I am recording from ayat number 35 to 40.
35 to 40. कौन सा था 34 थ्री हाँ 35 to 40
ये जो आपने मुझे लिखवाया था ना
द
फर्स्ट
ये ले जाओ मेरे 35 प्यास ये ले जाओ प्लीज ये नहीं आएगा इतना एक्चुअली इट्स वेरी बहुत एकदम एटलीस्ट इट्स बेटर देन ज़ारा एकेडमी वहाँ पे तो ट्रक पास कर रहा है गाड़ी पास कर रहा है ठेला गाड़ी
Should I start?
I'll start.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين صدق الله العلي العظيم سورة مبارکہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ اور اس کی آیت نمبر 35 جہاں پہ پروردگار عالم حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں ساکن رہو یعنی یہیں پر سکونت پذیر رہو یہیں پر رہو وکلا منہا رغدن حیث شئتما اور خوب جیسے تمہارا دل چاہے ویسے تم یہاں پر کھاؤ کوئی پابندی نہیں ہے ولا تقربا ھذہ الشجرہ ہاں خبردار اس درخت کے قریب مت جانا فتکون من الظالمین تو یہ تمہارے اپنے اوپر ظلم ہوگا تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے اب ظاہر ہے کہ یہ آیت جو ہے اس آیت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے کے جو واقعات ہیں انہی واقعات میں سے ایک امپورٹنٹ واقعہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اور اسی کے اندر جناب آدم علیہ السلام کا ترک اولا بھی ہے کہ جس کو ڈسکس کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو ایک انسٹرکشن دی جا رہی ہے ایک تو یہ ہدایت ہے کہ یہاں پر تمہیں رہنا ہے یہ جگہ تمہارے رہنے کے لیے ہے سکون کے لیے ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر تمام قسم کا فریڈم دیا گیا ہے بس ایک پابندی رکھی گئی ہے کہ ایک مخصوص درخت ہے اب وہ درخت کون سا ہے اس کی تعین یا اس کو پن پوائنٹ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو تو بتا دیا گیا ہے باقی اس آیت کے اندر اس کی تفصیل موجود نہیں ہے اور شاید اس کی اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر یہ ایک پابندی رکھی گئی تھی اور اگر اس کو فالو نہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ کسی نقصان کے نتیجے میں ظاہر ہو سکتا ہے اب ایک سوال بڑا امپورٹنٹ یہاں پر آتا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ جو ہدایت دی جا رہی ہے اس ہدایت کا اسٹیٹس کیا ہے یعنی ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ ہدایت ایک وہ بھی ہوتی ہے کہ جس کو اگر فالو نہ کیا جائے تو اس کے نتیجے میں ایک انسان گنہ گار شمار ہوتا ہے ایک انسان خطا کار شمار ہوتا ہے اور وہ گناہ اور خطا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے حرام کام کو انجام دے دیا اور ایک ہدایت وہ بھی ہوتی ہے کہ جس کے اندر بتا دیا جاتا ہے مقصد کسی حرمت کا اعلان یا کسی حرام کام کے اعلان کرنے کا نہیں ہوتا ہے بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہارا اپنا نقصان ہو جائے گا اگرچہ یہ حرام نہ بھی ہو مثلا ہم خود واجبات شرعیہ کے اندر جو دیکھتے ہیں جو احکام شریعت جن کو کہا جاتا ہے اس کی پانچ قسمیں کہ اس میں یہ واجب ہے یہ حرام ہے یہ مستحب ہے یہ مکروہ ہے یہ مباح ہے تو واجب کا تعلق تو ظاہر ہے اس سے ہے کہ اگر اس کو انجام دیا تو ثواب ملے گا نہیں انجام دیا تو یقیناً پھر انسان معصیت کر رہا ہے غلط کام انجام دے رہا ہے جس کے اوپر اسے سزا بھی ملے گی عذاب کا بھی شکار ہو جائے گا حرام کام اسی طریقے سے ہے کہ اگر اس کام کو انجام دیا تو گناہ ہو جائے گا اور پروردگار کا عذاب نازل ہو جائے گا یا خدا کی ناراضگی ہو جائے گی اور جہنم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اگر موقع ہو اور اس کو ترک کر دیا جائے تو خدا کی رضا ہے ثواب ہے مگر مستحبات اور مکروہ کے اندر کیا ہے مستحب کے اندر یہ بات واضح ہے کہ اگر اس کام کو کیا تو ثواب ہے لیکن نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے اور اسی طرح سے مکروہ کہ اگر اس کام کو انجام نہیں دیا تو ثواب ہے لیکن اگر انجام دے لیا تو پھر کسی قسم کی کوئی سرزنش نہیں ہوگی تو اب یہاں پر جس طرح سے عام انسانوں کے لیے ہوتا ہے اسی طریقے سے انبیاء کی شان کے اعتبار سے معاملہ اس سے بھی آگے کا ہوتا ہے کچھ اضافی ذمہ داریاں ان کے اوپر ہوتی ہیں، کچھ اضافی چیزوں سے انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی تمہیں انجام نہیں دینا، اگرچہ اس کا تعلق واجبات اور حرام کاموں سے نہ ہو، مگر بہرحال ان کے اسٹیٹس کے اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ مثلا آپ سے توقع یہ ہے کہ آپ اس سے زیادہ کچھ کر کے دکھائیں گے، آپ سے امید یہ ہے کہ آپ اس سے زیادہ تقوی کا مظاہرہ کریں گے۔ تو یہاں پر جو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو علماء امامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے، اور اس سلسلے میں معصومین کی طرف سے بہت ساری روایتیں موجود ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے ترک اولا، یعنی یہ کوئی گناہ نہیں ہے اس سے جس کو ہم کہیں کہ حرام کام انجام دیا، بلکہ یہ ترک اولا ہے، ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا، اولا یعنی بہتر، بہتر کو ترک کر دینا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس موقع پر ہوا، جو ان کی شان کے بہرحال منافی تھا، چاہے یہ چیز حرام کی حد تک نہ ہو، اور اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، جو ریپرکشنز ہیں، اس کا تو سامنا حضرت آدم علیہ السلام کو بہرحال کرنا پڑا۔ جیسے مثلا ہم ڈاکٹر کی مثال دیں کہ جو ڈاکٹر کے کیس کے اندر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اپنے مریض کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا گلا خراب ہے تو تمہیں کھٹا نہیں کھانا ہے۔ اب کھٹا نہیں کھانا سے مراد یہ نہیں کہ کھٹا کھانا حرام ہو گیا، لیکن اگر تم نے کھٹا کھایا تو اس کے نتیجے میں تمہارا جو انفیکشن گلے کا ہے وہ زیادہ سیویئر ہو جائے گا، اس کے اندر زیادہ پرابلم آ جائے گا، زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اب اس کا کوئی تعلق حرام کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بہرحال اس موقع پر کہا جاتا ہے۔ یہی چیز یہاں پر کہی جا رہی ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين، اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں پر ظلم سے مراد ظاہر ہے کہ وہ ظلم نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ حرمت کی حد تک، لیکن بہرحال ذرا سا بھی سلائٹ اگر ڈیویشن ہے تو وہ بھی ظلم کے اندر کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا، خود پروردگار عالم نے دوسرے مقامات پر اس بات کو بیان کیا ہے۔ مثلا سورہ مبارکہ طہٰ کے اندر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے آدم تمہارے لیے یہاں پر فیسلٹیز ہیں، یہاں پر تمہیں بھوک نہیں لگتی ہے، اور یہیں پر تمہیں لباس کی ضرورت بھی ایز سچ نہیں پیش آتی، اور نہ تمہیں پیاس لگتی ہے، اور نہ ہی کسی اور قسم کی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ طہٰ کے اندر۔ اب یہ چیزیں جو یہاں پر اویلیبل ہیں، اب ظاہر ہے کہ جب انسان جنت سے نکلے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان تمام تر چیزوں کو، فیسلٹیز کو اسے چھوڑنا پڑے گا، تو یہ اپنا ایک نقصان ہے۔ جس طرح سے میں نے مثال دی کہ وہ جو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر کھٹا کھاؤ گے تو تمہارے گلے کا انفیکشن اور زیادہ بڑھ جائے گا، نہ یہ کہ اس کا کوئی تعلق حرام کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی مثالیں اس حوالے سے دی جا سکتی ہیں، مگر میرے خیال میں اتنا کافی ہیں۔ تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو یہ انسٹرکشن دی گئی کہ آدم تم اور تمہاری زوجہ رہو جنت کے اندر، وکلا منہا، یہاں پر جو کچھ ہے اسے کھاؤ اور بڑے مزے سے کھاؤ، ہے سو شئتما، جیسے تمہارا دل چاہے، ولا تقربا هذه الشجره، مگر دیکھو تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں کا اپنے اوپر یہ ظلم ہوگا، یہ اپنا نقصان تم خود کر بیٹھو گے۔ یہ جو پروردگار عالم کی طرف سے انسٹرکشنز حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کے لیے تھیں، مگر اس کے بعد ہوا کیا، فازلہما الشیطان عنہا، کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، ان کے قدموں کو پھسلا دیا، یعنی وہاں پر لغزش تو ہو گئی، فاخرجہما مما کانا فیہ، اور نکلوا دیا اس میں سے کہ جس میں یہ دونوں تھے، اس جنت میں جس میں یہ لوگ تھے، وہاں سے ان دونوں کو نکلوا دیا۔ اس جنت کے بارے میں بھی بحث ہے کہ کیا یہ وہی جنت ہے کہ جو مرنے کے بعد اور قیامت کے میدان کے حساب کتاب کے بعد انسان کو اگر نیک اعمال ہیں تو دی جائے گی، یا یہ کوئی اور جنت ہے۔ تو اس حوالے سے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ بہرحال بعض مفسرین نے اس بات کے اوپر اصرار کیا ہے کہ اس کا تعلق دنیا کی کسی جنت کے ساتھ ہے، مگر اس کا زمین پر ہونا ضروری نہیں ہے، جبکہ دنیا کے اندر کئی سیارے اور کئی مقامات ہیں، لیکن بہرحال دنیا کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، بعض روایتیں بھی اس کو سپورٹ کرتی ہیں۔ بہرحال بعض علماء اس کے بھی قائل ہوئے کہ جنت وہی جنت تھی کہ جہاں پر قیامت کے بعد انسان کو رکھا جائے گا، اگر اس کے عقیدے اور اعمال اس قابل ہوئے اور رحمت پروردگار شامل ہوئی۔ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کے پیر، دونوں کے پیر پھسلوا دیے، انہا، اور وہاں سے ان دونوں کو نکلوا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور یہ کہا گیا کہ نکلو یہاں سے اس عالم میں کہ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ نکلنے والوں میں یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام تو ہیں، یہاں پر جناب حوا بھی ہیں، اور اس کے بعد پھر شیطان بھی یہاں سے جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جناب آدم علیہ السلام اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر صرف خود کو لے کر نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ان کے صلب میں ظاہر ہے کہ نسل آدم پوری کی پوری اس دنیا کے اندر آ رہی ہے، جو کہ پھر وقتاً فوقتاً ولادت کے پروسیس کے تحت اس دنیا کے اندر آئے گی۔ تو پروردگار عالم کا یہ کہنا واضح ہے کہ شیطان بھی یہاں سے جا رہا ہے، تو شیطان تو ان سب کا دشمن ہے ہی، باقی پھر انسانوں کا بھی جو معاملہ ہے کہ اس دنیا کے اندر آنے کے بعد کہ ایک دوسرے کا دشمن ہو جائے مختلف ریزنز کی وجہ سے، تو وہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ وَلَقُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھہرنے کی ایک مدت اور ایک میعاد ہے، یعنی ایک وقت تک تمہیں یہاں پر ٹھہرنے کا موقع دیا جائے گا۔ وہ متاع الہین، اور اسی طرح سے ایک سرٹین پوائنٹ آف ٹائم تک تمہیں یہاں پر فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے گا، یعنی جو دنیا کی نعمتیں۔ اب اس میں انڈیویجل کیپیسٹی کے اندر جب انسان کی موت آ جائے تو وہ پوائنٹ آف ٹائم آ گیا، اور اگر کلیکٹیولی دیکھا جائے تو جب قیامت آ جائے گی تو اس کے بعد انسانیت کا سارا معاملہ یہاں سے لپیٹ دیا جائے گا۔ فتلقى آدم من ربه كلمات، اب اس کے بعد جو اگلی بات آتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات کو سیکھا، فتاب علیہ، اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً خدا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام توبہ سیکھ رہے ہیں، یہ اسی عنوان سے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے دل میں احساس تو کرتے ہیں کہ کچھ ایسا تو مجھ سے ہو گیا کہ جو میرے شان کے خلاف تھا، چاہے وہ گناہ کی حد تک نہ بھی ہو، مگر جب گناہ کی حد تک نہ بھی ہو مگر انسان جب اس کو فیل کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پروردگار عالم سے دعا کرے، گڑ گڑائے، لغزش کے اوپر معافی مانگے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ فتلق کا آدم میں رب ہی کلمات، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام توبہ کرنے والے، پروردگار عالم توبہ قبول کرنے والا، تو یہ درمیان میں کلمات کا کیا تذکرہ آ گیا؟ یہ ہمارے اس عقیدے کے اوپر ایک بہت سپورٹیو آرگومنٹ ہے کہ پروردگار عالم نے توبہ کی قبولیت کے لیے بھی بعض وسیلوں کو رکھا ہے، بعض سلسلے ایسے رکھے۔ مثلا ایک انسان ہے، وہ اپنے گھر میں اپنے پروردگار سے توبہ کرے اور مسجد میں آ کر توبہ کرے یا خانہ کعبہ کے پاس توبہ کرے، تو ظاہر ہے کہ اس توبہ کے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم نے کچھ کلمات سکھائے، یعنی خدا خود کہتا ہے فتلق کا آدم من رب ہی کلمات، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات کو سیکھا، فتاب علیہ، اور خدا نے پھر ان کی توبہ کو قبول کیا، یعنی جب وہ کلمات ان کی زبان پر آئے اس کے بعد پھر پروردگار نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ خدا اگر چاہتا تو ویسے بھی اس ترک اولا کو بھی نظر انداز کر سکتا تھا، لیکن یہاں پر خاص کلمات سکھائے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا کہ وہ کلمات کون سے ہیں کہ جو جناب آدم علیہ السلام نے پروردگار عالم سے سیکھے۔ ایک تو وہی قرآن مجید کے اندر بھی جناب آدم علیہ السلام کی توبہ کا تذکرہ آیا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو لنکونن من الخاسرین، تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا اعتراف ہے، گویا اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے کہ جن کی ادائیگی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوتا ہے۔ اس حوالے سے جو احادیث ہیں اس کے اندر اس کی وضاحت آئی ہے، اور خود برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر اس حوالے سے تفصیل موجود ہے کہ یہ جن کلمات کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا گیا اس کا تعلق پنجتن کے ساتھ تھا۔ ینابیع المودہ کے اندر بھی، تفسیر در منصور کے اندر بھی یہ روایتیں موجود ہیں۔ ینابیع المودہ کے اندر شیخ سلیمان قندوزی نے اس روایت کو لکھا کہ جس کا بیان فائدے سے خالی نہیں ہوگا، کہ وہ اپنی سند سے نقل کرتے ہیں کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پیغمبر اکرم سے سوال کیا گیا، عن الکلمات التی تلقاها آدم من ربہ فتاب علیہ، کہ وہ کون سے کلمات تھے جو آدم نے اپنے رب سے سیکھے جس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ قال سألہ بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، کہ سوال کیا تھا انہوں نے بحق کے، یعنی پیغمبر کے وسیلے سے، مولا کے وسیلے سے، جناب سیدہ کے وسیلے سے، اور امام حسن اور امام حسین کے وسیلے سے، جس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی اور ان کی مغفرت کی گئی۔ ایک اور روایت جو در منصور کی ہے، ارشاد ہوا کہ فعلیک بہا اولائے، الکلمات فان اللہ قابل توبتک وغفر ذنبک. اور یہ کہا گیا کہ اس کے اندر کہ ذمہ داری ہے تمہاری, جبریل نے کہا کہ تم ان کلمات کو پڑھو, اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا. یہ جناب آدم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہم انی اسألوکا, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بحق محمد و آل محمد, محمد اور آل محمد کے وسیلے سے. سبحانک لا الہ الا انت, مالک تیرے سوا کوئی خدا نہیں, تو بے عیب ہے. عمل تو سو ان, مجھ سے غلطی ہو گئی. و ظلم تو نفسی, اور میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. فاغفر لی, میری مغفرت کر دے. انکا انت الغفور الرحیم, یقیناً تو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. اللہم انی اسألوکا بحق محمد و آل محمد, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد اور آل محمد کے حق کے واسطے سے. سبحانک لا الہ الا انت, تو بے عیب ہے, تیرے سوا کوئی خدا نہیں. عمل تو سوء, مجھ سے غلطی ہو گئی. او ظلم تو نفسی, یا یہ کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. وتب علیہ, میری توبہ قبول کر. انکا انت التواب الرحیم, یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. فہؤلاء الکلمات التی تلقاها آدم, بس یہ ہیں وہ کلمات کہ جنہیں آدم علیہ السلام نے سیکھا تھا. ایک اور روایت, یہ بھی تفسیر در منصور ہی کی ہے, اور اس کے اندر ابن عباس سے روایت ہے کہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ میں نے سوال کیا اللہ کے رسول سے. ان الکلمات التی تلقاها آدم من ربہ, ان کلمات کے بارے میں کہ جو آدم نے اپنے رب سے سیکھے تھے. فتاب علیہ, جس کے بعد ان کی توبہ قبول کی. قال سأل بحق محمد و علی و فاطمہ و الحسن و الحسین, کہ سوال کیا, پیغمبر اکرم نے جواب دیا کہ انہوں نے سوال کیا محمد علی فاطمہ حسن اور حسین کے حق کے واسطے سے. الا تبت علیہ فتابہ علیہ, اور اس کے بعد پھر توبہ کی قبولیت کی درخواست کی, جس کے بعد اللہ نے توبہ کو قبول کیا. تو یہ بہرحال اپنی جگہ پر بہت امپورٹنٹ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کے واقعے کے اندر پروردگار عالم نے کلمات کے سیکھنے کا تذکرہ کیا, اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جن کلمات کو سیکھا اس کی وضاحت کتب احادیث فریقین کے اندر آ گئی, جس کے بعد اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ میں تقرب کے لیے وسیلے کا سلسلہ بہرحال رکھا ہوا ہے. انہ ہو التواب الرحیم, یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. قلنا ہبطوا منہا جمیعا, ہم نے کہا اب یہاں سے اترو, نیچے کی طرف جاؤ. منہا جمیعا, سب کے سب, یعنی اب جبکہ تم یہاں سے نکلو گے تو سب کے سب نیچے زمین کی طرف جاؤ. فاما یاتینکم منی ہدن, بس اگر میری طرف سے کوئی ہدایت آئے. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے, انہیں کوئی رنج بھی نہیں ہوگا. اب یہ چیز جو یہاں پر کہی گئی کہ جب میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے, یہ ممکن ہے کہ اس بات کی طرف دلیل بن سکے کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر اصل مباح ہونے کو رکھا ہے, کہ اصل یہ ہے کہ جائز ہے. یعنی اصول یہ ہے, پرنسپل یہ ہے کہ ہر چیز جائز ہے جب تک کہ اس کے ان لافل ہونے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو, جو اصول فقہ کے اندر کہا جاتا ہے اصل اباحت. ممکن ہے کہ یہ اس کے اوپر دلیل بن سکے, اس لیے کہ پروردگار عالم یہاں پر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب میرے پاس سے کوئی ہدایت آئے. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, تو جو میری ہدایت کی پھر پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور کوئی غم بھی نہیں ہوگا. اب یہ خوف اور غم, اس کا تعلق ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد سے ہے. مرنے کے بعد جب انسان اس دنیا سے چلا گیا تو آگے نہ اسے کوئی خوف ہوگا, اس لیے کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں ہے کہ جو پروردگار کی ہدایت کے اگینسٹ ہو, تو اسے کیا خوف ہوگا؟ نہ خدا ناراض ہوگا, نہ اسے جہنم کا عذاب ہوگا, تو اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا, اور نہ ہی اسے غم ہوگا. غم کا تعلق ہے پاسٹ کے ساتھ, خوف کا تعلق ہے فیوچر کے ساتھ, غم کا تعلق ہے پاسٹ کے ساتھ, کہ جو ماضی کے اندر اس نے ظاہر اس دنیا میں سیکریفائز کیا ہے, زحمتیں برداشت کی ہیں, جو پریشانیوں کو فیس کیا ہے, اس کا اسے کوئی غم بھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ ریوارڈ جو اسے مل جائے گا وہ کمپنسیشن اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا اس غم کے ساتھ کہ جو اسے دنیا میں ہوا تھا. تو وہ اسے بھی بھول جائے گا وہ بھی بالکل اوور شیڈو ہو جائے گا, اور آگے جو مستقبل کا معاملہ ہے, فیوچر کا ہے, تو اس کے اندر اسے کسی قسم کا کوئی فیئر یا کوئی خوف نہیں ہوگا. اس کا یہ قطن مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کوئی خوف نہیں ہوگا, دنیا میں تو خوف ہوگا, بلکہ پروردگار عالم نے خوف کو اپنے امتحان لینے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ بتایا. لہذا سورہ مبارکہ بقرہ ہی کی جو بڑی اہم آیت ہے اور جو عام طور پر سنی بھی جاتی ہے, مشہور بھی ہے, کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, سلسلہ آگے بڑھتا ہے, مگر یہیں پر جو ابتدا میں جو پہلا لفظ آیا ہے امتحان کے طریقوں میں, خدا یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم یقیناً 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 تمہارا امتحان لیں گے کچھ خوف سے, بھوک سے, مال کی کمی وغیرہ سے. لیکن جو پہلی چیز یہاں پر آئی ہے وہ خوف کے ذریعے سے. تو خوف دنیا کے اندر ہونا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا جو میری مرضی کے مطابق نہیں ہے, اسی کو خوف کہتے ہیں. انسان ہو سکتا ہے صراط مستقیم پر ہو, بالکل سیدھی راہ کے اوپر ہو, مگر ہر چیز اکارڈنگ ٹو پلان نہ ہو, ہر چیز جس طریقے سے اس نے ارادہ کیا ہے اس طریقے سے نہ ہو, اور سامنے سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اسے خوف محسوس ہونے لگے. اسے ہو سکتا ہے جان کا خوف محسوس ہونے لگے, اسے ہو سکتا ہے کہ مال کا خوف محسوس ہونے لگے, اسے ہو سکتا ہے کہ اپنے اسٹیٹس کے چھن جانے کا خوف محسوس ہونے لگے, جاب کے چلے جانے کا خوف محسوس ہونے لگے. مگر یہ وہ معاملات ہیں کہ جس کے اندر انسان ظاہرے کے مبتلا رہتا ہے, اور اگر مومن ہے تو اس کو زیادہ اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ حق کی حمایت میں ان تمام تر چیزوں کا سامنا بڑی نارمل سی بات ہے. ہاں, جب اس دنیا سے چلے گئے جو اصل جو معاملہ تھا, اس وقت پھر کسی قسم کا مستقبل کا کیا خوف کہ پروردگار جنت میں جگہ دے رہا ہے, اور نہ ہی کوئی غم کہ ماضی کا جو اس نے جو بھی سیکریفائز کیا تھا, قربانیاں برداشت کی تھیں, جو اس نے سامنے کیے تھے, ان میں سے کسی چیز کا اسے غم بھی نہیں ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. تو ایک تو کیٹیگری وہ آ گئی ہمارے سامنے جو خدا نے فرمایا کہ جو میری طرف سے ہدایت آئے گی, جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا, تو یہ تو جنتی ہو گئے. والذین کفروا, اور وہ لوگ جو کفر اختیار کرنے والے ہیں, وکذبوا بآیاتنا, اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی, ان کو جھٹلایا, اولئک اصحاب النار, تو یہ لوگ ہیں اصحاب النار, یعنی آگ والے, یعنی جن کو آگ کے اندر اور جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. ہم فیہا خالدون, اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ جہنم میں کچھ وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ہمیشہ نہ رہنے والے ہوں, یہاں پر ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے, یعنی انکار کرنے والے, کفر کرنے والے, اور ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے, یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہاں, عین ممکن ہے ایک انسان جس کا عقیدہ صحیح ہو لیکن اعمال میں کچھ کوتاہی ہو, اور اس کوتاہی کی وجہ سے اسے کچھ عرصے کے لیے جہنم میں رہنا پڑے, اور اس کے بعد پھر بالآخر اسے جنت میں جگہ دی جائے, وہ کیس الگ ہو جائے گا. یہ کیس ان لوگوں کا ہے جو پکے پکے کافر ہیں اور جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں. یہ آیت نمبر 39. اس کے بعد پھر آیت نمبر 40 یا آیت نمبر 40 میں پروردگار عالم یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو روک کر پھر گفتگو ہوتی ہے بنی اسرائیل پر. بنی اسرائیل کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ آیا ہے, یعنی قوم یہود, جن کو عام طور پر یہودی کہا جاتا ہے. آیت نمبر 40 آن ورڈز جو تذکرہ ہے وہ قوم یہود کا ہے. ارشاد ہوتا ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایا فرحبون. یہ آپ ایسا بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم ایک کیس اسٹڈی لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے, کہ اعلان تو ہو گیا, ایک جنرل جو سٹیٹمنٹ تھا کہ دیکھو جو ہدایت کی پیروی کرنے والے ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا, اور دوسری طرف کفر کرنے والے, آیتوں کو جھٹلانے والے, وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب اس کیس کو دیکھو جو بنی اسرائیل کا ہے, اور اس کے اندر ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو, یعنی جو پرنسپل ہے, اصول جو بیان کیے گئے, ان کو اس کیس کے اندر اسٹڈی کرنے کی کوشش کرو. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم, یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر نازل کی, واوفوا بعہدی اوف بعہدکم, تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو, میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو ریسیپروکیٹ کروں گا, پورا کروں گا, وایا فرحبون, اور دیکھو مجھ سے ڈرتے رہو, مجھ سے خوف کھاؤ. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا بنی اسرائیل, تو پہلے تو اس لفظ کو سمجھنا ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے. بنی کا مطلب ہو گیا بیٹے, اولاد. اسرائیل یہ نام ہے, اور نام ہے جناب یعقوب علیہ السلام کا. یعنی یہ جو سلسلہ جو انبیاء کا ہے اس کے اندر جناب نوح علیہ السلام وہ پہلے اولی العزم رسول ہیں, ان کے بعد پھر جناب ابراہیم علیہ السلام جو دوسرے اولی العزم رسول ہیں, ان کی نسل کے اندر جو دو بیٹے ہو گئے, ایک جناب اسحاق علیہ السلام اور دوسرے جناب اسماعیل علیہ السلام. یہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پھر آگے جا کر بہت وقفے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی, اور ان سے پہلے درمیان میں کوئی نبی ایز سچ نہیں آیا. مگر دوسرے جو بیٹے تھے جناب اسحاق علیہ السلام, وہ بھی جناب ابراہیم ہی کے بیٹے ہیں جناب سارا کے بطن سے, اور جناب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں جناب یعقوب علیہ السلام, اور ان کے بیٹے ہیں پھر جناب یوسف علیہ السلام, اور یہی سلسلہ پھر آگے بڑھتا چلا گیا. پھر عام طور پر جو بہت سارے مشہور انبیاء ہیں وہ سب کے سب پھر انہی کے نسل میں آگے آئے ہیں, یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام, جناب عیسیٰ علیہ السلام, جناب زکریہ, جناب سلیمان, جناب داؤد علیہ السلام, یہ سب کے سب بنی اسرائیل ہی کے اندر آئے ہیں. تو انبیاء کا ایک پورا سلسلہ ہے کہ جو ہمیں بنی اسرائیل میں نظر آتا ہے. یہ جناب یعقوب علیہ السلام, یعنی پھر میں تکرار کر رہا ہوں, ابراہیم علیہ السلام, ان کے بیٹے اسحاق, ان کے بیٹے یعقوب, یہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کا لقب ہے اسرائیل, اور اس کا مطلب ہے عبداللہ. اسرا قوت کو کہتے ہیں, ایل اللہ, اسرائیل یعنی عبداللہ, اللہ کا بندہ, عبد یعنی بندہ, اللہ یعنی اللہ, عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ, یہی مطلب ہے اسرائیل کا. تو یہ لفظ برا نہیں ہے, اس کا جو استعمال آج کل ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک نیگیٹو اس حوالے سے ہے, لیکن بنیادی طور پر اسرائیل کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے عبداللہ یا اللہ کا بندہ. اور یہ پروردگار عالم کے ایک انتہائی اہم نبی جناب یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل, اور انہی کی وجہ سے ان کی اولاد کو کہا جاتا ہے یا بنی اسرائیل, چونکہ پھر یہ بہت پھیلے تو ان سب کو کلیکٹیولی کہا جاتا ہے بنی اسرائیل, یعنی اسرائیل کی اولاد. اور پھر اس اولاد کے اندر اچھے برے ہر قسم کے ہوئے. جو انبیاء تھے وہ تو بالاتفاق ظاہر ہے کہ ان کی اچھائی میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے, مگر جو دوسرے افراد تھے ان میں بھی ایک محدود تعداد ان لوگوں کی تھی جو نیک افراد تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, عابد تھے, عبادت کرنے والے تھے. مگر افسوس یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی نکلی کہ جنہوں نے قطعاً انبیاء کے پیغام کو صحیح طرح سے نہ سمجھا نہ اس پر عمل کیا, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس قوم کی بہت زیادہ مذمت بھی کی, بہت سی مرتبہ ان کے اوپر مختلف انداز سے عذاب بھی نازل ہوا. مگر بہرحال بطور عمومی اوور آل جنرلی اس قوم نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا, ایک اسٹبن ایٹیچیوڈ ان کا ہمیں نظر آتا ہے. یا بنی اسرائیل, اب جو پہلا خطاب ہے وہ یہی ہے, اے اسرائیل کی اولاد, یا بنی اسرائیل اے یعقوب کی اولاد, اذکروا, یاد کرو, نعمتی اللتی انعمت علیکم, میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر نازل کی, وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ, اور دیکھو اگر تم اپنے وعدے کو پورا کرو گے تو پھر میں اپنے وعدے کو, جو کنڈیشنل ہے ہی اس کنڈیشن کے ساتھ کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو, تو پھر میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا, وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور دیکھو مجھ سے ڈرتے رہو. خوف ہونا چاہیے پروردگار کا, کہ مالک جو ہے اس کے پاس قدرت ہے, اس کے پاس طاقت ہے. مگر افسوس یہی ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس نعمت آتی ہے تو نعمتوں کے ہوتے ہوئے وہ پروردگار عالم کے کمانڈمنٹس کو اگنور کرنے لگتا ہے, جس کے نتیجے میں پھر پروردگار عالم کی طرف سے برکت کو, رحمت کو آہستہ آہستہ اٹھا لیا جاتا ہے. یہ طے ہے کہ اس دنیا میں جس کے پاس جتنی نعمتیں زیادہ ہیں اتنی ہی اس کی رسپانسبلٹی اور اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی چلی جائے گی. یہاں پر کوئی بھی چیز فری آف کاسٹ نہیں ہے. پروردگار عالم نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ کسی کارنامے کی وجہ سے نہیں دیا ہے. اگر پروردگار عالم نے زندگی دی ہے تو ہم نے کوئی کارنامہ تو نہیں کیا تھا. جس کی وجہ سے ہمیں زندگی ملی ہے تو زندگی بھی ایک نعمت ہے. اس کے بعد اور بہت سی صلاحیتیں ہیں جو کامن ہیں تمام انسانوں میں. اس کے بعد پھر کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو انڈیویجلی کسی کو زیادہ ملی ہیں, اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو کسی کمیونٹی کو زیادہ ملی ہیں. یہاں پر بنی اسرائیل کو خاص ان نعمتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے اوپر کتنی نعمتیں نازل کی, مگر ان نعمتوں کا مطلب یہ تھا کہ ہر نعمت کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی لگی ہوئی ہے. اگر تم اس نعمت کی سے متعلقہ جو اس کے ساتھ اٹیچڈ ایک رسپانسبلٹی کا سیکشن ہے اس کو اگنور کر دو گے تو پھر یہ کفران نعمت ہے، کفران نعمت اور کسی چیز کا نام نہیں ہے. اور اگر اس ریسپانسبلٹی کو پورا کیا جائے تو پھر اس نعمت کا گویا عملی طور پر انسان نے شکر ادا کیا، جس کے بعد پھر نعمت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جو پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو یقیناً 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 میں اس میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، نعمت کا انکار کر دیا، فإن عذابی لشدید، تو یقیناً میرا عذاب پھر بہت زیادہ شدید ہے، بہت سیویئر ہے. یہ جو پروردگار عالم نے اعلان کیا ہے اس کے اندر تین سے چار مرحلے ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں احساس کرے کہ نعمت خدا کی طرف سے، نمبر دو زبان سے اس کا اظہار کرے کہ مالک نعمت تیری طرف سے ہے، نمبر تین کہ انسان اس نعمت کو اس جگہ پر استعمال کرے کہ جہاں پر خدا اسے استعمال ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوں تو اس کے بعد پھر نعمتیں پوری ہو گئی، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. اب ان نعمتوں میں جو کہ بنی اسرائیل کو دی گئی، اسی کے اندر انبیاء کا جو پورا سلسلہ ہے وہ بھی نعمت ہے، پھر اور بہت ساری نعمت ہے، فرعون کے جو عذاب سے بچایا وہ بھی ایک نعمت ہے، پھر اس کے بعد من و سلوا کا نازل ہونا وہ بھی نعمت ہے. بہت ساری نعمتیں ہیں کہ جو اگلی آیتوں کے اندر پروردگار نے انہی کی تفصیل پھر بیان بھی کی ہے. یہاں پر جو عہد اور وعدے کی بات کی ہے پروردگار نے، وہ اوفو بے عہدی اوف بے عہدے کم، کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو تو پھر میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا. یہ اس لیے بھی انٹرسٹنگ ہے کہ ان کی کتاب کا نام ہی آج کل ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، یعنی جو توریت کو ہی کہا جاتا ہے وہ یہی کہا جاتا ہے عہد نامہ قدیم، وہ خود وعدے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور پھر اس کے اندر یہ وعدہ بھی موجود تھا کہ وہ جو آخری نبی آئے گا تو اس کی مدد کرنی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، نہ یہ کہ اس کے مقابلے پر آ کر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. اور اسی وعدے کی وجہ سے وہ لوگ یہودی مدینہ منورہ میں آ کر اس آخری رسول کا انتظار بھی کر رہے تھے. جو تین قبیلے اہم ان کا تذکرہ ملتا ہے، بنی قینقاہ، بنی نذیر اور بنی قریظہ، یہ تینوں کی تینوں وہاں پر موجود تھے، انتظار کر رہے تھے. کچھ مدینے میں آ گئے تھے اور کچھ خیبر میں انتظار کر رہے تھے کہ وہ آخری رسول جب آئے گا تو ہم اس کی مدد کریں گے. مگر گڑبڑ یہی ہو گئی کہ جو ان کا اندازہ تھا کہ شاید یہ آخری رسول بنی اسرائیل میں آئے گا، بنی اسرائیل میں نہیں آیا بلکہ بنی اسماعیل میں آ گیا، اور یہ چیز ان کے لیے ایکسیپٹ کرنا اور اس کو ڈائجسٹ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا، اور انہوں نے کھلم کھلا مخالفت کا اعلان کر دیا. تو آگے پھر آپ دیکھیں گے مزید کہ پروردگار عالم نے نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، پیغمبر اکرم کی تکذیب یا پیغمبر اکرم کے جھٹلانے پر ان کی سخت مذمت بھی کی ہے، اور یہ سمجھایا ہے کہ اصولی طور پر تو تمہیں سب سے پہلے ساتھ دینے والوں میں شامل ہونا چاہیے تھا، اور ہو یہ رہا ہے کہ تم سب سے زیادہ مخالفت میں آگے ہو. یہ آیت نمبر 40 تک، آیت نمبر 40 تک ہماری بات مکمل ہوئی. اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلی آیتوں کے اندر بنی اسرائیل ہی کے حوالے سے مزید تفصیلات موجود ہیں انشاءاللہ، جسے آگے دیکھا جا سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.